لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق واقعہ خواب سچا کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقین پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں جاؤ گے سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے چین کے ساتھ نڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے بس اس لیے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی وہی اللہ تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین سے اوپر رکھے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اظہار حق کرنے والے سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے نبی کا خواب بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکے میں گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا آپ نے اس کا ذکر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے مدینے میں ہی کر دیا تھا حدیبیہ والے سال جب آپ عمرے کے ارادے سے چلے تو اس خواب کی بنا پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو یقین کامل تھا کہ اس سفر میں ہی ہم کامیابی کے ساتھ اس خواب کا ظہور دیکھ لیں گے وہاں جا کر جو رنگت بدلی ہوئی دیکھی یہاں تک کہ صلح نامہ لکھ کر بغیر زیارت بیت اللہ واپس ہونا پڑا تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر نہایت شاق گزرا چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ سے یہ کہا بھی کہ آپ نے تو ہم سے فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف سے مشرف ہوں گے آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے لیکن یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو نہیں فرمایا تھا رسول اللہ نے فرمایا پھر جلدی کیا ہے تم بیت اللہ جاؤ گے ضرور اور طواف بھی یقیناً کرو گے پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہی کہا اور ٹھیک یہی جواب پایا یہ روایت بخاری کی ہے اس آیت میں انشاءاللہ ہے یہ استثناء کے لیے نہیں بلکہ تحقیق اور تأکید کے لیے ہے اس مبارک خواب کی تأویل کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ مکے میں گئے اور وہاں جا کر احرام کھولتے ہوئے بعض نے اپنا سر منڈوایا اور بعض نے بال کتروائے چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اور کتروانے والوں پر بھی رسول اللہ نے دوبارہ یہی فرمایا پھر لوگوں نے وہی کہا آخر تیسری یا چوتھی دفعہ میں رسول اللہ نے کتروانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا کی پھر فرمایا بے خوف ہو کر یعنی مکے میں جاتے وقت بھی امن و امان سے ہوگے اور مکے کا قیام بھی بے خوفی کا ہوگا چنانچہ عمرہ قضاء میں یہی ہوا یہ عمرہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں ہوا تھا حدیبیہ سے رسول اللہ ذی القعدہ کے مہینے میں لوٹے ذی الحجہ اور محرم تو مدینے میں قیام رہا سفر میں خیبر کی طرف گئے اس کا کچھ حصہ تو عزرو جنگ فتح ہوا اور کچھ حصہ عزرو صلح مسخر ہوا یہ بہت بڑا علاقہ تھا اس میں کھجوروں کے باغات اور کھیتیاں بکثرت تھیں یہیں کے یہودیوں کو رسول اللہ نے بطور خادم یہاں رکھ کر ان سے یہ معاملہ طے کیا کہ وہ باغات اور کھیتیوں کی حفاظت اور خدمت کریں اور پیداوار کا نصف یعنی آدھا حصہ دے دیا کریں خیبر کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی صحابہ میں کی جو حدیبیہ میں موجود تھے ان کے سوا کسی اور کو اس جنگ میں آپ نے حصہ دار نہیں بنایا بجز ان لوگوں کے جو حبشے کی ہجرت سے واپس آئے تھے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اور جنگ حدیبیہ میں جو حضرات رسول اللہ کے ساتھ تھے وہ سب اس فتح خیبر میں بھی ساتھ تھے بجز ابو دجانہ سماک ابن خرشہ رضی اللہ عنہ کے یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے جیسے کہ اس کا پورا بیان اپنی جگہ ہے یہاں سے رسول اللہ سالم و غانم واپس تشریف لائے اور ماہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں مکے کی طرف با ارادہ عمرہ اہل حدیبیہ کو ساتھ لے کر آپ روانہ ہوئے ذو الحلیفہ سے احرام باندھا قربانی کے لیے 60 اونٹ لیے اور لبیک پکارتے ہوئے ظہر ان کے قریب پہنچ کر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ گھوڑے سواروں کے ساتھ ہتھیار بند آگے آگے روانہ کیا اس سے مشرکین کے اوسان خطا ہو گئے اور مارے رعب کے ان کے کلیجے اچھلنے لگے انہیں خیال گزرا کہ یہ تو پوری تیاری اور کامل ساز و سامان کے ساتھ آئے تو ضرور لڑائی کے ارادے سے ہی آئے ہیں انہوں نے شرط توڑ دی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی چنانچہ یہ لوگ دوڑے ہوئے مکے گئے اور اہل مکہ کو اس کی اطلاع دی رسول اللہ جب مر الظہر ان میں پہنچے
جہاں سے کعبے کے بت دکھائی دیتے تھے تو آپ نے تمام نیزے بھالے تیر کمان بطن یاجج میں بھیج دیے۔ مطابق شرط صرف تلواریں پاس رکھنی، اور وہ بھی میان میں تھی۔ ابھی رسول اللہ راستے میں ہی تھے جو قریش کا بھیجا ہوا آدمی مکرز ابن حفص آیا اور کہنے لگا، محمد آپ کی عادت تو عہد توڑنے کی نہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تیر اور نیزے لے کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے تو وہ سب یا جج بھیج دیے۔ اس نے کہا یہی ہمیں آپ کی ذات سے امید تھی، آپ ہمیشہ سے بھلائی نیکی اور وفاداری کرنے والے ہیں۔ سرداران کفار تو بوجہ غیظ و غضب اور رنج و غم کے شہر سے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ تو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے وہ سب مرد عورت بچے تمام راستوں پر اور کوٹھوں پر اور چھتوں کھڑے ہو گئے، اور ایک استعجاب کی نظر سے اس مخلص گروہ کو، اس پاک لشکر کو، اس الہی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے قربانی کے جانور ذی طوا میں بھیج دیے تھے، خود آپ اپنی مشہور اونٹنی قصوا پر سوار تھے، آگے آگے آپ کے اصحاب تھے جو برابر لبیک پکار رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور یہ اشعار پڑھے، بسم الذی لا دین الا دینہ، بسم الذی محمد رسولہ، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ، اليوم نضربکم علی تأویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ، قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بان خير القتل في سبيله يا رب اني مؤمن بقيله۔ یعنی اس اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس کے دین کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں، اس اللہ کے نام سے جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے کافروں کے بچوں، رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج ہم تمہیں آپ کے لوٹنے پر بھی ویسا ہی ماریں گے جیسا کہ آپ کے آنے پر مارا تھا، وہ مار جو دماغ یا کھوپڑی کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دے اور دوست کو دوست سے بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ رحم والے نے اپنی وحی میں نازل فرمایا ہے جو ان صحیفوں میں محفوظ ہے، جو اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں، کہ سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ اے میرے پروردگار، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ایمان لا چکا ہوں۔ بعض روایتوں میں الفاظ میں کچھ ہیر پھیر بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ اس عمرے کے سفر میں جب رسول اللہ مر الظہران میں پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنا کہ اہل مکہ کہتے ہیں یہ لوگ بوجہ لاغری اور کمزوری کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ سن کر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں کے چند جانور ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور شوربا پئیں اور تازہ دم ہو کر مکے میں جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، تمہارے پاس جو کھانا ہو اسے جمع کرو۔ چنانچہ جمع کیا، دسترخوان بچھایا اور کھانے بیٹھے تو رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھا پی لیا اور توشے دان بھر لیے۔ رسول اللہ مکہ مکرمہ میں آئے، سیدھے بیت اللہ گئے، قریشی حتیم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے چادر کے پلے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیے اور اصحاب رسول سے فرمایا، یہ لوگ تم میں سستی اور لاغری محسوس نہ کریں۔ اب آپ نے رکن کو بوسا دے کر دوڑنے کی سی چال سے طواف شروع کیا۔ جب رکن یمانی کے پاس پہنچے جہاں قریش کی نظریں نہیں پڑتی تھیں، تو وہاں سے آہستہ آہستہ چل کر حجر اسود پہنچے۔ قریش کہنے لگے، تم لوگ تو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھر رہے ہو، گویا چلنا تمہیں پسند ہی نہیں۔ تین مرتبہ تو آپ اسی طرح ہلکی دوڑ کی سی چال حجر اسود سے رکن یمانی تک چلتے رہے، تین پھیرے اسی طرح کیے، چنانچہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں بھی اسی طرح طواف کے تین پھیروں میں رمل کیا، یعنی دل کی چال چلے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اصحاب رسول کے لیے مدنی کی آب و ہوا شروع میں کچھ ناموافق پڑی تھی اور بخار کی وجہ سے یہ کچھ لاغر ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ مکہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا، یہ لوگ جو آ رہے ہیں انہیں مدینے کے بخار نے کمزور اور سست کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس کلام کی خبر رسول اللہ کو دے دی۔ مشرکین حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک طواف کے تین پہلے پھیروں میں دل کی چال چلیں، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک جہاں جانے کے بعد مشرکین کی نگاہیں نہیں پڑتی تھیں وہاں اپنی چال چلیں۔ پورے ساتوں پھیروں میں رمل کرنے کو نہ کہنا، یہ صرف بطور رحم کے تھا۔ مشرکوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سب کے سب کود کر پھرتی اور چستی سے طواف کر رہے ہیں تو آپس میں کہنے لگے،
کیوں جی؟ انہی کی نسبت اڑا رکھا تھا کہ مدینے کے بخار نے انہیں سست و لاغر کر دیا ہے، یہ لوگ تو فلاں اور فلاں سے بھی زیادہ چست و چالاک ہیں۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کی چوتھی تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے، اور روایت میں ہے کہ مشرکین اس وقت قعقعان کی طرف تھے۔ رسول اللہ کا صفا مروہ کی طرف سعی کرنا بھی مشرکوں کو اپنی قوت دکھانے کے لیے تھا۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن ہم رسول اللہ پر چھائے ہوئے تھے اس لیے کہ کوئی مشرک یا کوئی نا سمجھ رسول اللہ کو کوئی ایذا نہ پہنچا سکے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے، لیکن کفار قریش نے راستہ روک لیا اور رسول اللہ کو بیت اللہ تک نہ جانے دیا۔ رسول اللہ نے وہیں قربانیاں کی اور وہیں یعنی حدیبیہ میں سر منڈوا لیا اور ان سے صلح کر لی، جس میں یہ طے ہوا کہ آپ اگلے سال عمرہ کریں گے سوائے تلواروں کے، اور کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں نہیں آئیں گے، اور وہاں اتنی ہی مدت ٹھہریں گے جتنی اہل مکہ چاہیں۔ بس اگلے سال یہ سب اسی طرح آئے، 3 دن تک ٹھہرے، پھر مشرکین نے کہا اب آپ چلے جائیں، چنانچہ رسول اللہ وہاں سے واپس ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اہل مکہ حائل ہوئے، تو رسول اللہ نے ان سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صرف 3 دن ہی مکہ ٹھہریں گے۔ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو لکھا یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، تو اہل مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اگر آپ کو ہم رسول اللہ جانتے تو ہرگز نہ روکتے، بلکہ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ پھر آپ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اسے ہرگز نہ مٹاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے صلح نامے کو اپنے ہاتھ میں لے کر باوجود اچھی طرح لکھنا نہ جاننے کے لکھا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے صلح کی، یہ کہ مکہ میں ہتھیار لے کر داخل نہ ہوں گے، صرف تلوار ہوگی اور وہ بھی میان میں، اور یہ کہ اہل مکہ میں سے جو آپ کے ساتھ جانا چاہے گا اسے آپ اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور یہ کہ آپ کے ساتھیوں میں سے جو مکے میں رہنے کے ارادے سے ٹھہرنا چاہے گا آپ روکیں گے نہیں۔ پس جب آپ آئے اور وقت مقررہ گزر چکا تو مشرکین علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ رسول اللہ یعنی محمد سے جا کر کہیے کہ اب وقت گزر چکا، تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ نے کوچ کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی صاحبزادی چچا چچا کہہ کر رسول اللہ کے پیچھے ہو لی۔ علی رضی اللہ نے انہیں لے لیا اور انگلی تھام کر اپنی بیوی رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا اے فاطمہ، اپنے چچا کی لڑکی کو اچھی طرح رکھو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی خوشی سے بچی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب علی اور زید اور جعفر رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہونے لگا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انہیں یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی بچی کو میں لے آیا ہوں اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ تو میری بھی چچا زاد بہن ہے، نیز اس کی خالہ میرے گھر میں ہے یعنی میری بیوی ہے۔ زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے بھائی حمزہ کی یہ لڑکی ہے۔ رسول اللہ نے اس جھگڑے کا فیصلہ یوں کیا کہ لڑکی تو ان کی خالہ کو سونپا اور فرمایا خالہ قائم مقام ماں کے ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میری بنوٹ اور میرے اخلاق میں مجھ سے پوری مشابہت رکھتے ہو۔ زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے، یعنی حمزہ میرے رضائی بھائی بھی ہے، اس لیے ان کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس خیر و مصلحت کو جانتے تھے اور جسے تم اے مسلمانوں نہیں جانتے تھے، اس کی بنا پر تمہیں اس سال مکے میں نہ جانے دیا اور اگلے سال جانے دیا، اور اس جانے سے پہلے ہی جس کا وعدہ خواب کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تمہیں فتح قریب عنایت فرمائی۔ یہ فتح وہ صلح ہے جو تمہاری اور تمہارے دشمنوں کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ اپنے رسول کو ان دشمنوں اور تمام دشمنوں پر فتح دیں گے۔ اللہ نے آپ کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ بھیجا ہے۔ شریعت میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، علم اور عمل۔ بس علم شرعی صحیح علم ہے اور عمل شرعی مقبولیت والا عمل ہے۔ اس کے اخبار سچے ہیں، اس کے احکام سراسر عدل و انصاف و حق والے۔ چاہت یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے دین ہیں، عربوں میں، عجمیوں میں، مسلمین میں، مشرکین میں، ان سب پر اس اپنے دین کو غالب اور ظاہر باہر کرے۔ اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہی آپ کے مددگار ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم.